سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا،
سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا،
تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعرات کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ احکام تجارت پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی ابو محمد علی اصغر صاحب اتاری زیدہ مجدہو ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں۔ آپ رکن ہیں مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے، اور بزنس، تجارت اور معاملات کے متعلق آپ کی کالز اور آپ کے میسیجز کا اس پروگرام کے اندر خصوصی طور پر جو ہے یہ جواب دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں حضور آپ کے سامنے ایک سوال جو ہے رکھنا چاہوں گا۔ اسلامک فائنینس کورس کرواتے ہوئے آپ نے ایک جگہ پر جو ہے وہ بتایا تھا کہ اسلام جو ہے یہ نتیجے کی بجائے طریقے پر جو ہے فوکس کرتا ہے، اور اس کی مثال آپ نے جو اس وقت جو ارشاد فرمائی تھی کہ قرآن پاک میں فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، تجارت اور سود دونوں کا اگر مقصد دیکھا جائے تو ارننگ ہو رہا ہے، تجارت میں بھی ارننگ ہے سود میں بھی ارننگ ہے، لیکن اسلام نے جو ہے یہ طریقے کے اوپر بڑا فوکس کیا ہے، تجارت کا طریقہ یہ حلال رکھا ہے اور جو سود کا طریقہ ہے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کو مزید ہمارے ناظرین کے لیے بھی جو ہے وہ کھول کر بیان کریں کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی کان یہاں سے پکڑیں یا یہاں سے پکڑیں، پکڑنا تو کیا ہے، کان ہے بھائی چرنگی گھوم کے بھی ادھر ہی آنا ہے، یہاں سے جو ہے نا وہ رانگ وے لے کے بھی یہاں ہی آ جانا ہے، تو کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و حدیث میں اس کی درجنوں مثالیں موجود ہیں
جی۔
ہمارے معاشرے میں رائج ایک مثال کے ذریعے میں اس کو مزید سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں
جی۔
بعض کمیونٹی ایسی ہیں کہ جہاں یہ کہا جاتا ہے لڑکی والوں کی طرف سے کہ ہم شادی کے بدلے اتنا پیسہ لیں گے،
ٹھیک،
وہ اتنا پیسہ لینا رشوت ہے، یہ بیٹی بیچنے کی چیز تو نہیں ہے۔ وہ جو پیسہ وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم اتنا پیسہ لیں گے تو اپنی بیٹی دیں گے، اور لیا بھی جاتا ہے تو وہ رشوت ہے۔ اب یہی طریقہ عرب دنیا میں ایک جائز طریقے کے ساتھ رائج ہے، وہاں بہت بھاری مہر رکھ کے جو ہے وہ شوہر پر یہ بار ڈالا جاتا ہے۔ تو ایک طریقہ ہے کہ مہر کے اندر وہ رقم لکھوائی جائے، مہر کو شریعت نے سبب ملکیت قرار دیا ہے، مہر کو جائز جو ہے وہ حق قرار دیا ہے، اب مہر کوئی کم رکھے یا زیادہ اس پر آر نہیں ہو سکتی، وہ جائز کہلائے گا۔ مناسب پر بات کر سکتے ہیں ہم، بہتر پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن حرام کا معاملہ نہیں آئے گا۔ جو دوسرا طریقہ ہے اس میں حرام کا معاملہ موجود ہے،
صحیح۔
تو یوں مقصد دونوں کے ایک ہیں،
ٹھیک،
لیکن طریقہ کار کے بدلنے سے جو نتائج ہیں اس میں فرق آ جاتا ہے، یعنی
صحیح
حکم کے اعتبار سے نتائج،
صحیح
لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں بینیفٹ کے اعتبار سے نتائج،
جی
تو ایک
جی
جیسے ہیں، لیکن جو شریعت کا حکم ہے وہ الگ الگ ہے۔
سبحان اللہ۔ یعنی سر اگر کوئی ایسا کام ہے کہ بندے کو لگ رہا ہے کہ یہ بالکل یوں ہو جائے گا، یعنی چٹکی بجائیں گے معاملہ جو ہے وہ ہو جائے گا، لیکن شریعت مطہرہ کا طریقہ اگر بندے کو لینتھی معلوم ہو رہا ہو تو کام وہی کرنا ہے جو دین اسلام کا حکم ہے، بھلے لینتھی محسوس کیوں نہ ہو رہا ہو۔
راستہ ہے نا
جی،
ایک راستہ ایسا ہے کہ مثال کے طور پر وہاں ذرا دشوار گزار راستہ ہے لیکن پورا امن ہے،
صحیح،
ایک راستہ ایسا ہے کہ ہے تو بڑا ہموار لیکن وہاں جگہ جگہ پر خطرات ہے، تو دنیاوی طور پر بھی ایک بندہ وہاں جانا پسند نہیں کرے گا،
صحیح،
وہ ذرا کھائیوں والے راستے میں چلا جائے گا، لیکن وہ ترجیح کس کو دے گا؟ جو پیس ٹریک ہے اس کو ترجیح دے گا، سیف ٹریک ہے اس کو ترجیح دے گا۔ تو یہی معاملہ شریعت کی تعلیمات کا ہے کہ شریعت نے حدود بیان کر دی ہیں، جگہ جگہ پر قرآن پاک نے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حدود بیان کر دی ہیں، حدیں مقرر کر کے حلال و حرام کے درمیان ایک لکیر کھینچ دی گئی ہے، تو مسلمان کو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔
سبحان اللہ۔
اچھا، پھر احادیث مبارکہ میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عمدہ قسم کی کھجوریں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس کچھ غیر عمدہ کھجوریں تھیں، میں نے ان کھجوروں کے بدلے یہ عمدہ کھجوریں خرید لیں. نتیجہ کیا ہے؟ ان کے پاس عمدہ کھجوریں ہیں، لیکن یہ جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا یہ جائز نہیں تھا. کھجور کے بدلے کھجور کا لین دین، جنس کے بدلے جنس کا لین دین ہے، اور اس کا جو قدر ہے وہ بھی پایا جا رہا ہے اس کے اندر، تو یہاں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اپنی کھجوریں اسے بیچنی چاہیے تھیں.
صحیح.
اب جو ان کے پاس غیر عمدہ کھجوریں تھیں، مثال کے طور پہ انہوں نے 2 درہم کے بدلے بیچ دی اور اس سے کم مقدار میں 1-2 درہم کی کھجور خرید لی، تو یہ 2 خرید و فروخت ہوئیں، 2 جو ہے وہ ٹرانزیکشنز ہوئیں، لیکن نتیجہ کیا حاصل ہوا؟ جو موجودہ وقت میں ان کے پاس حاصل تھا عمدہ کھجوریں ان کے پاس تھیں، جائز طریقے کے بعد بھی نتیجہ یہی حاصل ہوا، لیکن طریقہ بدل گیا.
صحیح.
یوں اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں جو بیان کی جا سکتی ہیں.
یا مرحبا، اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب اور پہلی کال کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی
مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمائے کہ بعض اسکولوں میں یہ رائج ہے کہ بچہ لیٹ آیا تو فائن، ڈریس میلا ہے تو فائن، ہوم ورک نہیں کیا تو فائن، اس طرح فائن پہ نام پہ پیسے لیے جاتے ہیں، تو یہ جائز نہیں؟ شرعی حوالے سے رہنمائی فرمائے.
جی
فقہ حنفی میں اس طرح کے فائن کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ پنشمنٹ فائن کہلاتا ہے جسے مالی جرمانہ کہتے ہیں. مالی جرمانہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اب یہاں بھی اب ہمارے جو گفتگو چل رہی تھی اتفاق سے سوال بالکل اس کے مطابق کیا گیا ہے. یہاں بھی ہم ایک متبادل طریقہ بتاتے ہیں.
جی
جو بات بات پہ فائن مار رہے ہیں اس کا تو کوئی طریقہ نہیں ہے، وہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے. ایک یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اسکول ایک سمجھتا ہے کہ لیٹ پیمنٹ نہیں ہونی چاہیے اور یہی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، تو وہ مثال کے طور پر 2000 روپے فیس لیتا ہے، تو اسکول یہ اعلان کرے کہ میں اپنی فیس 2500 روپے لوں گا، 2500 روپے فیس اناؤنس کر دی. اب وہ ایک آفر لگا دے کہ جو بچہ وقت پہ پیمنٹ کرے گا اسے 500 کا ڈسکاؤنٹ ملے گا.
واہ.
جس بچے کی چھٹیاں نہیں ہوں گی اس کو بھی ڈسکاؤنٹ ملے گا، جس کو پنشمنٹ نہیں ملی ہوگی اس کو بھی ڈسکاؤنٹ ملے گا. تو یوں نتیجہ وہی حاصل ہو رہا ہے لیکن جائز طریقے سے حاصل ہو رہا ہے.
کیا بات، سبحان اللہ. مرحبا. جی
کوئی مجھ سے پیسے ادھار لینا چاہتا ہے اور میں جائز طریقے سے منافع اس پر لینا چاہتا ہوں، تو اس کا کوئی شرعی طریقہ یا ارشاد فرما دیجئے.
دیکھیے اس کے جائز طریقے میں تھوڑی سی تفصیل یوں چاہیے ہوگی کہ آپ جو ہیں وہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کاروباری معاملہ کریں گے، ہم جو آپ کو طریقہ بتائیں گے، تو وہ صاحب رقم کو کہاں لگانا چاہتے ہیں؟ کیا ان کو اپنی یوٹیلیٹیز اتارنی ہیں، ان پہ قرضہ چڑھ گیا ہے، ان کو بجلی کے بل دینے ہیں، گیس کے بل دینے ہیں، کیا یہ کام وہ کریں گے؟ تو طریقہ کار تھوڑا سا مشکل ہوگا. اور اگر ان کو کچھ خریدنا ہے، مثال کے طور پر وہ کپڑے کے تاجر ہیں، کپڑا خریدنا ہے، فیکٹری میں مشین خریدنی ہے، مال خریدنا ہے، تو طریقہ کافی آسان ہے کہ وہ خریداری آپ کر لیں یا آپ ان کو وکیل بنا دیں، وہ جا کے خود کر لے، آپ کو آ کے بل دے دے اتنے کی خریداری ہوئی، آپ اس پہ قبضہ کر لیں اور اس کے بعد آپ اپنا نفع رکھ کے ان کو مال بیچ دیں. تو یوں یہ ایک جائز طریقہ ہوگا اور جو مقررہ مدت طے کریں گے ادھار کی اس مقررہ مدت پر ادائیگی ہو جائے.
یا مرحبا. میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں گا. بعض کا دوسرا ایسا لگتا ہے کہ بندہ مسئلہ سنتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن یوں بولیں کہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ بے عین ہی اس کو، یعنی بالکل نتیجے پر جسے کہتے ہیں ہیڈ ٹو ٹو چیز کو جو ہے وہ جان لینا، سمجھ لینا، تو یہ نہیں ہو پاتا. تو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ اس طرح کے جو ہمارے مالی معاملات ہوتے ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، اس میں خود سے جا کر کے جو یوں بولیں کہ بال ٹو بال جس طرح سے ایک بندے کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس طریقے سے اس کو سمجھ لے تو یہ زیادہ ایزی رہے گا؟
دیکھیں ذہن یہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی کام کے 2 اسٹیپس ہیں.
صحیح.
پہلا ہے اس طریقہ کار کا جائز اور ناجائز ہونا.
ٹھیک.
اگلا اسٹیپ ہے جو فریقین ہیں ان کا اس طریقے پر عمل کرنا.
ٹھیک.
بعض اوقات جائز طریقے 4 سے 5 اور زیادہ بھی ہوتے ہیں.
ٹھیک.
ایک طریقہ ان کے لیے عملاً مشکل ہوتا ہے، دوسرا آسان ہوتا ہے.
صحیح.
تو پہلے تو یہ جائز اور ناجائز کے بارے میں معلومات لے لیں، پھر میوچل انڈرسٹینڈنگ جو جائز کی حدود ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے کر لیں.
یا مرحبا.
اچھا چونکہ ہم نے ان کا تفصیلات نہیں تھیں, تو ان کا ایک جمالی جواب دیا, اگر یہ تفصیلات حاصل کرنے چاہتے ہیں تو آئی ای سی کا جو نمبر ہے, آئی ای سی دعوت اسلامی ڈاٹ کام, یہ جو ہماری ویب سائٹ ہے اور فون نمبر بھی موجود ہے, تو اس پر رابطہ کر کے آپ میٹنگ بھی ارینج کر سکتے ہیں, اور آپ فی سبیل اللہ خدمات انجام دی جاتی ہیں ہمارے یہاں, آپ میٹنگ ارینج کر کے ڈسکس کر سکتے ہیں اپنا مسئلہ.
مرحبا جی, کال لیتے ہیں.
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے, کیا بینک کی ہر نوکری ناجائز ہے؟ بینک کو کسی قسم کی سروس دینے والے کی روزی کے حوالے سے کیا حکم ہوگا, جیسے اسٹیشنری سپلائر اور سافٹ ویئر بنا کر بینک کو دینے والا؟ اس حوالے سے مفتی صاحب سے سوال ہے.
دیکھیے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ براہ راست معاونت اور بالواسطہ معاونت کہاں ہو رہی ہے اور کہاں نہیں ہو رہی. مثال کے طور پر بینک کا عملہ جو پانی پیتا ہے یا جو چائے پیتا ہے, تو وہ دودھ بھی کہیں سے آتا ہے, اور پانی آج کل تو ویسے جو نا منرل واٹر یا فلٹر واٹر لوگ لے کر آتے ہیں, تو یہ پانی بھی جو نا ان کی روح کی غذا اور حیات کی غذا بن رہا ہے. پھر یہ لوگ گھروں میں چلے جاتے ہیں, تو یہ لوگ ہیں جو بینک میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں, تو یہ کہیں کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج بھی کرواتے ہوں گے, تو پھر اس ڈاکٹر کو بھی پکڑنا چاہیے کہ بھائی کیوں علاج کرتے ہیں ان کا, تو یہ کام کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, دیکھا یہ جاتا ہے کہ براہ راست معاونت گناہ کے کام میں کہاں ہو رہی ہے اور کہاں نہیں ہو رہی. ایک پیپر ہے, اس کے 100 استعمال ہو سکتے ہیں, جائز بھی اور ناجائز بھی. متعین اگر نہیں ہے تو اس کو پیپر کو خریدنا یا اسٹیشنری کو بیچنا جو ہے وہ جائز ہے. اب چلانے والے پر ہے کہ وہ اس کا کیا استعمال کرتا ہے. اس کی موٹی سی مثال ٹیلی ویژن ہے. علماء نے ٹیلی ویژن کے متعلق واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ انسٹرومنٹ ہے, اس کا درست استعمال اور غلط استعمال فائل جو مختار ہے, جس کو اختیار ہے کہ میں کیا کروں گا اس پر, یہ اس کے اوپر ہے. بیچنے والا اس سے بری ہے. گناہ میں اگر متعین ہوتا کہ جائز کوئی استعمال کی صورت ہی نہ ہوتی, تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ مطلقاً ٹیلی ویژن بیچنا ناجائز ہے, یا یہاں اسٹیشنری جو ہے وہ مطلقاً بیچنا ناجائز ہے. ایسا معاملہ نہیں ہے, دونوں چیزیں ہیں, تو دونوں چیزیں موجود ہوں گی. اب آ جاتے ہیں ہم اس پر سافٹ ویئر بنانے پر. تو اگر تو سافٹ ویئر کے اندر یہ کالم ڈالنا ضروری ہے کہ بھائی آپ اس کے اندر جو سود ہے اس کا کالم ڈالیں, کہ سود کا یہ یوں کیلکولیشن ہوگی اور یوں اس کا ڈیٹا لیا جائے گا, یوں اس کا حساب رکھا جائے گا, تو یہ براہ راست معاونت ہے. تو چیزوں کے درمیان فرق ہے. جہاں براہ راست معاونت ہو رہی ہے وہاں پہ ناجائز کا حکم لگے گا. مثال کے طور پر کوئی ایچ آر کے لیے جو ہے وہ سافٹ ویئر بناتا ہے جس میں صرف حاضری لگتی ہے امپلائیز کی. اب امپلائیز کی جو حاضری کا وہ جو سافٹ ویئر ہوگا اس کو تو ناجائز نہیں کہا جا سکتا, وہ ایک جنرل سافٹ ویئر ہوگا جو کوئی بھی یوز کر سکتا ہے, یہ بینک کرے یا کوئی بھی ادارہ کرے. تو یوں دیکھا جاتا ہے کہ کہاں گناہ متعین ہے اور کہاں گناہ متعین نہیں ہے.
ٹھیک ہے جی, کون؟
میرا مفتی صاحب سے سوال ہے. ہمارے علاقے میں ایک مسجد پہلے سے تھی, اس مسجد کی جگہ کم تھی, ہم نے اس مسجد کو شہید کر کے ایک اور جگہ خریدی اور مسجد کو بڑھا دیا. اب جو پرانی مسجد ہے وہ روڈ کے ساتھ ہے, تو کیا اس مسجد کی جگہ پہ فرنٹ پہ ہم کچھ دکانیں بنا سکتے ہیں جس کے کرائے سے مسجد کے اخراجات نکلتے ہوں؟
جی حضور,
ان کے سوال سے ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے پرانی جگہ بالکل چھوڑ دی ہے. تو جو جگہ ایک دفعہ مسجد بن جائے زمین پر, تو وہ قیامت تک کے لیے مسجد رہتی ہے.
صحیح.
اس جگہ کو ترک کر دینا مسجد کو ویران کرنا ہے. قرآن کریم نے مسجد کے آباد کرنے والوں کے فضائل بیان کیے ہیں اور مسجد کے ویران کرنے والے کی مذمت بیان کی ہے. تو انہوں نے ایک نیا پلاٹ خرید کے ایک نئی جگہ کو آباد کیا, ٹھیک ہے وہ ایک آباد کیا, لیکن اس آباد کرنے میں یہ ویرانی پائی گئی, یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مسجد جہاں موجود ہوتی ہے اس سے متصل جگہ لے کر مسجد کو توسیع کیا جاتا ہے. پرانی جگہ بھی استعمال میں آ رہی ہوتی ہے نماز کے, اور دوسری جگہ بھی استعمال میں آ رہی ہوتی ہے, تو یہ ایک عام سی بات ہے. لیکن اگر ایسا کیا گیا کہ پرانی جگہ کو اصلاً ترک کر دیا گیا, اب وہاں نماز ہوگی ہی نہیں, یہ کرنا تو قطعاً جائز نہیں ہے. میں یمن میں حاضر ہوا تو میں نے وہاں کا جو قدیم ایریا تھا جہاں مشائخ آباد تھے, تریم شہر, تو میں نے ایک گلی میں 3 سے 4 مسجدیں دیکھی, ایک گلی میں تو مجھے لے کر گئے کہ جی یہ تریم شہر کی پہلی مسجد ہے, اس سے تھوڑی آگے پھر ایک اور مسجد, تھوڑی آگے ایک اور مسجد. میں نے کہا اتنی چھوٹی چھوٹی مسجدیں کیوں بنائی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے؟ کہنے لگے کہ ہم نے یوں بنائی ہوئی ہیں کہ ان کی جو بنیادیں ہیں اس وقت کے جو کتب وقت تھے انہوں نے رکھی تھی.
اللہ اکبر,
ہم اس کی مرمت تو کرتے ہیں, بنی ہوئی آج تک ہم اس کی مرمت تو کرتے ہیں, اس پر لپائی بھی کرتے ہیں, اس کی جو چھپرا تھا جو لکڑی کے بھالے ہوتے ہیں اس بھالے کے انداز کی چھت تھی, ہم مرمت تو کرتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ مسجد جو ہے نا اس میں تغیر واقع ہو.
اللہ اللہ,
محبت تھی چونکہ چھوٹی تھی, ہم نے تھوڑی دور جا کے دوسری مسجد بنا لی, تھوڑی دور جا کے دوسری مسجد بنا لی.
کیا بات,
کیا ان کی محبت تھی.
سبحان اللہ.
میں نے جو ہے وہ آپ نے وہ سنا ہوگا مسئلہ قلاتین والا مسئلہ.
جی ہاں جی.
اب وہ چونکہ وہاں کے رہنے والے شافعی ہیں,
جی
ہمیں حاضر ہوا تھا, تو شوافع کے یہاں جو ہے وہ قلیل پانی میں بھی ہاتھ ڈالنے سے پانی مستعمل نہیں ہوتا.
ٹھیک.
تو اب انہوں نے جیسے ہمارے یہاں کوئی میمن مسجد میں جائے گا,
جی
تو میمن مسجد میں بڑا تالاب بنا ہوا ہے جس میں سب ہاتھ ڈال کے وضو کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ مائے کثیر ہے, مائے کثیر میں ہاتھ ڈالنے سے پانی مستعمل نہیں ہوتا.
صحیح.
تو اس مسجد میں اتنے بڑے بمشکل ایک فٹ جگہ ہوگی.
اللہ اکبر.
ایک ایک فٹ کے بھی جو نا وہ اس میں حوض بنے ہوئے.
ہاں.
کہ یہاں بیٹھ کے جو نا بندہ وضو کر لے. تو پھر انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم فقہ شافعی سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمارے یہاں تو یہ مائے قلیل نہیں ہے اور یہ قلاتین والا مسئلہ ہے.
واہ.
میں نے کہا چلیں ایک مسئلہ جو احادیث میں پڑھا تھا ہم نے, آج عملی طور پر بھی اس کو دیکھنے کو
ملا. کیا بات.
امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعبیر پر یہ حضرات جو وضو کر رہے ہیں ہم وضو اس میں نہیں کر سکتے.
صحیح.
یعنی بغیر دھلا ہوا ہاتھ اس میں ہم ڈالیں گے تو ہمارے دل کو مستعمل ہو جائے گا. ہاتھ دھلا ہوا ہے اور وضو پر وضو کی نیت بھی کریں گے تب بھی مستعمل ہو جائے گا.
ایسا ہی.
تو پہلے جو نا وہ مگ وغیرہ سے ہاتھ دھو لیے پھر ڈال لیا تو صورت بنے گی.
کیا بات ہے جی.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں ایک ہی گلی میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں موجود ہیں.
صحیح.
تو اگر کچھ ایسا ہو بھی گیا تھا, برابر والا پلاٹ نہیں مل رہا تھا, نمازیں زیادہ ہو گئے تھے, سو مسائل بن گئے تھے, تو اس بات کی اجازت تھوڑی ملے گی کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں, ترک کے مسجد کر دیں, ویرانی کر دیں, تو اس بات کی تو قطعی اجازت نہیں.
وہ یہ کر رہے ہیں نا جی کہ وہاں وہ دکانیں بنا رہے ہیں, چلو مسجد کی آمدن جو ہے وہ ہوتی رہے گی, یہ انہوں نے بیچ میں تذکرہ کیا ہے سوال کے.
مسجد کا معنی ہے جہاں نماز قائم کی جائے.
ٹھیک.
مسجد کی آبادی نماز سے ہے.
صحیح.
جس جگہ پر نماز ترک کر دی جائے تو مسجد کو ویران کرنا لازم آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کون ہے اس سے بڑھ کر ظالم کہ وہ یہ چاہے کہ اللہ کا ذکر نہ ہو. مفہوم عرض کر رہا ہوں.
جی.
تو نماز اللہ کا ذکر ہے, ذکر کی ایک اہم ترین قسم ہے, تو اس جگہ کو اللہ کے ذکر سے محروم کر دینا.
جی.
مسجد کا وقف نماز کے لیے ہوتا ہے نا.
جی.
سارے مقاصد معطل کر دینا یہ کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے.
آیت مبارکہ ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. تو یہ اپنی طرف سے تو یہ شاید اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم چلو مسجد کے یہاں دکانیں بنا کے جو ہے نا وہ دوسری جگہ پہ پیسے لگا رہے ہیں تو یہ کام صحیح کر رہے ہیں, جبکہ یہ صحیح نہیں کہلائے گا.
جو میں سمجھ پایا ہوں ان کے سوال سے صورت جی,
ایسا ہی ہے.
صورت یہ پائی گئی تب تو انہوں نے حرام کام کیا.
ٹھیک ہو گیا جی. صحیح جی.
لازم ہے کہ اس مسجد کو آباد کیا جائے.
ٹھیک ہے ٹھیک جی. کال لیتا ہوں.
مفتی صاحب میرا نام عبدالشکور ہے, آپ سے ایک سوال عرض ہے کہ میرے گھر پہ ایک دودھ والا دودھ دینے کے لیے آتا ہے, تو اس مہینے میں ایسا ہوا ہے کہ تین دفعہ دودھ خراب ہو گیا ہے, تو جب میں نے شکایت کی ہے تو اس نے کہا ہے کہ آپ کی کسی غلطی کی وجہ سے دودھ خراب ہوا ہے, جبکہ ایسا نہیں تھا, دودھ پہلے سے ہی خراب تھا, تو کیا میں اس کے پیسے روک سکتا ہوں؟
جی
تھوڑا سا آپ کے سوال پر ہمیں اشکال ہے, یعنی تشنگی ہے. پہلے سے خراب چیز کو کون لیتا ہے؟ دودھ جو نا وہ بند ڈبے میں تو دیا نہیں جاتا, کھلا دودھ دیا جاتا ہے. تو دودھ جب آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو آپ خراب ہوتا تھا واپس کر دیتے, آپ لیتے ہی نا. تو ایسا لگتا ہے کہ بعض اوقات دودھ خراب ہونے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں, زیادہ دیر میں گرم کیا جائے یا ایسا برتن ہو جو صحیح سے دھلا نہ ہو, تو یوں ڈفرینٹ وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی. آپ یہ تعین کریں نا پہلے کہ قصور اسی کا ہے. اگر متعین نہیں ہو رہا تو دودھ کی کوئی زیادہ قیمت نہیں ہوتی. دیکھیں
صرف ایک وجہ
میں جی جی زیادہ قیمت نہیں ہوتی، 500 روپے کا ہوگا. اب آپ ذرا سپوز کریں 500 روپے کا آپ دعویٰ کریں دوسرے پر اور بغیر ثبوت کے دعویٰ کریں، ایک تو یہ نہیں آپ کو پورا شرح صدر حاصل ہو گیا ہے اور آپ کے سامنے حقائق ہیں کہ میرا دعویٰ ٹھیک ہے، پھر تو آپ دعویٰ کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب آپ کے پاس پوری طرح سے صورتحال واضح نہ ہو، ان ہاؤس جو ہے نا پرابلمس وہ بھی ہو سکتی ہوں، تو پھر جو ہے نا آپ دعویٰ کیسے کریں گے؟
جی
آپ کچھ فرما رہے تھے.
مجھے سر ایک یوں تجربہ ہوا اس طرح کا، ایک یعنی ہمیں بھی ہوا، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے دودھ جو ہے نا پہلے تھیلیوں میں بند کرتے ہیں، تھیلیوں میں پیک کرتے ہیں، یعنی مین وہ جو انہوں نے اپنا رکھا ہوتا ہے برتن اس میں سے تھیلیوں میں بھرتے ہیں اور اس کو رکھتے رہتے ہیں، اور پھر ایک برتن میں اس کو رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو جو مختلف ڈسٹریبیوٹر ہیں ان کو جو ہے وہ دیتے ہیں اور وہ لے کے جاتے ہیں. تو گرمی کا موسم ہو، اچھا وہ چونکہ ایسی تھیلی میں لپٹا ہوا ہوتا ہے کہ جو مطلب یوں بولیں وائٹ رنگ کی ہوتی ہے یا دوسرے رنگ کی ہوتی ہے، تو اگر جیسے دودھ آیا گھر پہ وہ لے لیا اس سے، لیکن جب وہ کھول کے جیسے ہی اس کو دیکھا، وہ جو اصل جو شاپر اندر ہوتا ہے اس کو دیکھا، تو وہ تو دودھ پھٹا ہوا تھا. ایسی صورتحال میں کیا کریں؟
دیر کے بعد دیکھا، یہ بھی ایک سوال ہے نا
جی
کہ کتنی دیر کے بعد دیکھا. مثال کے طور پر 2-3 گھنٹے پڑا رہا ہے اسی طرح، ٹھیک ہے، اور فریج میں بھی نہیں رکھا، ایک سوال یہ. دوسرا یہ ہے کہ سب جگہوں پہ یہ طریقہ نہیں ہے.
ٹھیک،
بہت سارے جگہوں پہ یہ طریقہ ہے کہ ڈول کے اندر وہ کھلا دودھ ڈال کے اس میں برف ڈالا ہوتا ہے، گھوم رہا ہوتا ہے، گھر گھر جاتا ہے، اور جو شخص بھی آتا ہے اس کے گھر سے برتن جو آتا ہے اس میں وہ ڈال دیتا ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے.
یہ بھی ہے بالکل.
اور دکان والے تھیلی میں ڈال کے دیتے ہیں.
جی ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا. کال لیتے ہیں.
سرکاری ملازمین سے جی پی فنڈ کاٹی جاتی ہے، حالانکہ وہ حکومت ہی کاٹ لیتی ہے، اور پھر اس پر سالانہ منافع لگاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟
دیکھیے جی پی فنڈ کی جو رقم ہے یہ پارٹ آف دی سیلری ہوتی ہے، اور جب یہ انویسٹ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کی بیہاف پر ہو رہی ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کا نفع آپ کو دیا جا رہا ہوتا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ وہ جو نفع ہے چونکہ وہ آپ کے بیہاف پر آپ کو دیا جا رہا ہے، تو اگر تو وہ جائز جگہوں پر اس کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے تو اس کا لینا جائز ہوگا، لیکن اگر سودی اداروں کے اندر اس کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے تو اس کا لینا جو ہے وہ جو ملازم ہے اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. صرف جو اصل رقم ہے، جو اصل رقم جمع ہوئی ہے، صرف وہی لے گا، اضافی رقم نہیں لے گا. مطلب سسٹم واپس کرنے کا نہیں ہوتا، تو لے کر بغیر ثواب کی نیت کے اس کو صدقہ کرے گا.
ٹھیک جی. کون
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، وراثت میں مجھے جو حصہ ملا ہے، آیا وہ حصہ میرے قبضے میں نہیں آیا، آنے سے پہلے کیا میں اس کو بیچ سکتا ہوں؟
جی،
وراثت میں جو آپ کو حصہ ملا ہے وہ قبضے میں نہیں آیا، ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کو سپرد کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، ایک یہ بھی چیز اہم ہے. مثال کے طور پر ایک بھائی کا قبضہ ہے، وہ تو قبضہ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو دکھایا جاتا ہے کہ آپ اس کو سپرد کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. پہلے تو اس چیز کا تخلیہ کروائیں گے، یعنی پہلے تو آپ تخلیہ کروائیں گے. قبضے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز فری ہو جائے. بہت ساری جگہوں پہ تنازع بھی ہوتا ہے، جب تنازع ہوتا ہے تو ایک بھائی قابض ہے، وہ کہتا ہے بھائی میرا تو حق زیادہ ہے، تو میں جتنا بیچا گیا اس کا تو اتنا حق ہی نہیں ہے. تو یوں جو قبضہ ہے اس کی اپنی ایک اہمیت موجود ہے اور اپنی اس کی ایک حیثیت موجود ہے. پھر آپ کے ہاں کیا صورتحال ہے، کوئی تنازع ہے تنازع نہیں ہے، تو قبضہ کرنے میں دیر تو نہیں لگتی. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس پہ آلریڈی قبضہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر والد کا انتقال ہو گیا، آپ اسی گھر میں رہ رہے ہیں، اب اسی گھر کے اندر جو آپ کا حصہ ہے آپس میں بھائی جو ہے نا اس کا تصفیہ کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بے ہے، سلو کرنا یہ بھی ایک بے ہے، چونکہ پہلے سے آپ کو قبضہ حاصل ہے تو نئے قبضے کی حاجت بھی نہیں ہوتی یہاں پر. جی
جی کون
سلسلہ احکام تجارت میں میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اب جو کرپٹو ٹریڈنگ ہے اس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی لیگل قرار دے دیا ہے، تو کیا اب ایسی صورت میں یہ کرنا جائز ہوگا؟
دیکھیے ایک تو ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ دنیا میں کسی جگہ کی کوئی تصویر آ جائے کوئی نئی چیز تو فوراً سے آ جائیں گے سوال پوچھنے اس کا استعمال کرنا کیسا ہے, بھائی یہ چیز کیا ہے, کیوں ہے, کیسے ہے. ٹھیک ہے, حج کے موقع پہ آپ نے دیکھا ہوگا سلمان بھائی
جی,
اب ایک چھتری آ گئی ایک مرتبہ نا, اب سوال پوچھے جا رہے ہیں, کوئی اور ایک نئی چیز آ گئی, کوئی احرام آ گیا. ٹھیک ہے, تو بعض اوقات ہم خود ایک چیز کو وہ اویلیبل ہی نہیں مارکیٹ کے اندر, ہم پوچھیں یہ کر سکتے ہیں, مارکیٹ میں اویلیبل تو نہیں, دو فیس بک پہ خالی تصویر دیکھی ہے اور آپ پوچھنے آ گئے کہ بھائی کر سکتے ہیں, تو یہ وقت سے پہلے ہوتا ہے. کیونکہ علماء کو جو ذمت دی جاتی ہے ترجیحات ہوتی ہیں نا, بہت سارے کام ہوتے ہیں, تو ایک ہوتا ہے جنرل سوال فرضی صورت اور ایک ہوتا ہے درپیش صورت, تو درپیش صورت کے سوالات کرنے چاہیے, نمبر ایک بات. نمبر دو بات یہ کہ پاکستان میں اب تک تو کوئی قانون آیا نہیں ہے, باتیں ضرور ہوئی ہیں, کمیٹی ضرور بنی ہے اور لچک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہمیں قانون میں, لیکن کوئی ایسا قانون اب تک نہیں آیا, پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ کتنے ایسے ملک ہیں جہاں شراب بیچنے پر کوئی قانونی ممانعت نہیں ہے, تو چیزوں کو قانونی حیثیت سے دیکھنا یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے. پہلا مرحلہ ہوتا ہے اس کو شرعی حیثیت سے دیکھنا, تو علماء نے اگر اس سے اتفاق نہیں کیا, عدم جواز کا فتویٰ دیا ہے, تو ان کے پیش نظر قانونی حیثیت تھی یا شرعی حیثیت تھی؟ قانونی حیثیت تو نہیں تھی, شرعی حیثیت تھی, تو شرعی حیثیت کی بنیاد پر انہوں نے فتویٰ دیا ہے, تو وہ شرعی حیثیت اگر آج بھی برقرار ہے اور قانون میں روا ہونے کے بعد بھی برقرار رہتی ہے. اب نوٹ کا مسئلہ آیا, تو نوٹ کا مسئلہ آیا تو اعلیٰ تعالیٰ نے فتویٰ لکھا, تحقیق کی پوری, تو قانون نے تو الاؤ کر دیا تھا, پھر تحقیق کرنے کی حاجت تھی. دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ شرعی جو ضابطے ہیں, شرعی جو طریقے ہیں, ان کی روح سے ایک چیز کا کیا حکم ہے. تو وہ تو کل بھی وہ سوال قائم تھا اور آج بھی سوال قائم ہے
جی.
میں لانڈی باور مارکیٹ میں جنریٹر سروس پرووائڈ کرتا ہوں. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے, لائٹ نہ جانے کی اور جانے کی صورت میں, پہلے ہم فکس اس کے مہینہ 2000 روپے مہینہ لیتے تھے منتھلی, اب یہ لینا فکس کی صورت میں, یہ لینا جائز ہے نا جائز ہے, بارے میں رہنمائی فرما دیجیے.
دیکھیں پہلے ہماری مشکلات, ہماری سمراد یہ ہے کہ جن چیزوں کو بنیاد بنا کر جائز اور ناجائز کا حکم بیان کیا جاتا ہے, اس میں سے ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہاں پر ایک مشکل یہ ہے کہ بالفرض لائٹ پورے مہینے میں ایک دفعہ بھی نہ جاتی ہو. بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں لائٹ ایک دفعہ تو جڑ جاتی ہے, لگا بندہ ٹائم ہے, اور آپ نے جنریٹر کی صورت فراہم کر دی اور آپ نے کہا کہ بھائی جس ٹائم میں لائٹ جاتی ہے, اگر مارکیٹ ہے تو ظاہر بات ہے مارکیٹ میں رات کے ٹائم تو نہیں دیکھے جاتے, جو مارکیٹ کھلتی ہے جس ٹائم میں, اس ٹائم میں آپ جنریٹر کی سروس فراہم کرتے ہوں گے. تو اگر تو کنفرم ہے کہ لائٹ جاتی ہے, اس کا ایک لگا بندہ شیڈول ہے, اس کے گھنٹے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں لیکن جاتی ضرور ہے, اتنے کم از کم اتنی دیر کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور آپ سروس دے رہے ہیں, تو اس صورت میں تو آپ کا سروس دینا بالکل جائز ہے. اور وہ جو وقت ہے اس کو معیار بنایا گیا ہے کہ لائٹ جاتی ہے, اور باقی آپ کی طرف سے یا تو یہ ہے کہ اضافی سہولت ہو کہ اس سے زیادہ بھی جائے گی تب بھی میں آپ کو لائٹ دوں گا, ایک تو یہ صورت ہے نا. اور ایک ہی صورت ہے کہ اگر لائٹ آپ نے سپوز کیا کہ جی ایک گھنٹہ جاتی ہے, اس کو سامنے رکھ کے آپ نے ایک پیکیج دیا اور آپ لائٹ کا دورانیہ ہو گیا 6 گھنٹے,
اللہ
6 گھنٹے میں بھی آپ 2000 روپے تھوڑی لیں گے, تو اب آپ کو معاہدہ رینیو کرنا پڑے گا. شریعت یہ نہیں چاہتی کہ آپ کو تکلیف پہنچے یا ان لوگوں کو تکلیف پہنچے.
کیا بات,
لائٹ بالکل نہ جاتی ہو, جنریٹر عام طور پہ لیتے ہی نہیں, لوگ وہی لیتے ہیں جہاں لگی بندی جو ہے نا وہ لائٹ جا رہی ہوتی ہے. بالکل نہ جاری ہو تو پھر آپ کی اس طرح کے سروس پہ ہمیں کلام ہوگا کہ بھائی 2000 روپے کی چیز کے لائٹ تو جاتی ہی نہیں ہے, لگا بندہ وقت تو ہے ہی نہیں, پھر ہم آپ کو مشورہ دیں گے کہ بھائی آپ اس سروس کو آورس کی بنیاد پر دیں کہ ٹھیک ہے میں اویلیبل ہوں اس ٹائم سے اس ٹائم تک, اگر لائٹ گئی اس کے گھنٹے کاؤنٹ ہوں گے, گھنٹے کاؤنٹ ہونے کے بعد پر آورس یا پر منٹس کے حساب سے میں اپنا معنی لوں گا. تو یوں آپ ایک چیز کو معیار بنا کے پیسے لیں, آپ کا بھی نقصان نہ ہو, ان کا بھی نقصان نہ ہو. جو کنفیوژن ہے جس کو انسرٹنٹی کہتے ہیں یا جہالت یا ابہام کہتے ہیں, شریعت کو یہ منظور نہیں ہے کہ مالی لین دین کے اندر ابہام موجود ہو، تو اس پوری صورتحال کو غرر کہتے ہیں۔ تو غرر جو ہے وہ لین دین کے معاملات کو ناجائز بنا دیتا ہے۔ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے مسئلہ زیر بحث آیا بٹ کوائن کا، وہاں جو ناجائز ہونے کا فتویٰ جن علماء نے دیا، ان کے پیش نظر غرر کی صورت تھی کہ انسرٹنٹی، ابہام، تار چڑھاؤ، مقاصد اور یہ سب چیزیں تھیں۔ تو آپ کا جو معاملہ ہے، جو دو چار باتیں میں نے عرض کی ہیں، اس کو سامنے رکھ کے جو ہے مسئلے کو حل کیا جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ بڑے بڑے جو شاپنگ پلازے ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، وہاں بہت سارے شاپنگ پلازے کراچی میں بھی میری نظر میں ہیں جہاں گورنمنٹ سے لائٹ لی ہوئی نہیں، انہوں نے اپنی لائٹ بنا رہے ہیں۔ تو ان کا ایک معیار ہے کہ بھائی ہم آورس پر لیں گے، یا بہت سارے بڑے بڑے شاپنگ پلازے ہیں وہاں جو سینٹرل اے سی لگا ہوتا ہے، تو سینٹرل اے سی کا بھی جو نا پر لوڈ کے حساب سے تقسیم ہوتا ہے کہ پر ٹن کے اعتبار سے جی اس کی وہ لی جائے گی۔ تو یوں ایک ایسی چیز کو معیار بنا کر معاوضہ مقرر کرنا کہ جو اسٹینڈرڈائز معیار ہو، جس کے اندر ابہام نہ ہو، جس کے اندر کنفیوژن نہ ہو، تو پھر درست ہوتا ہے۔
مرحبا جی، کون؟
مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسٹرابری نہیں کھانی چاہیے، یہ جہنمی پھل ہے، تو اس کو بیچنے کے حوالے سے شرعی رہنمائی فرما دیں۔
لا الہ الا اللہ۔ جی،
بس ایسے کہنے والے کوئی پتہ نہیں کون سی مخلوق ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے کسی سبزی اور پھل کو حرام قرار نہیں دیا سوائے اس کے کہ اس میں زرڑ یا نشہ ہو۔ سبزی، بوٹی، پھل کوئی بھی حرام نہیں ہے، بذات خود حرام نہیں ہے۔ اگر کسی کے اندر زرر ہے، مثال کے طور پر زہر بھی تو پودوں سے نکلتا ہے نا، کئی ایسے پودے ہیں اور بوٹیاں ان سے زہر نکلتا ہے، تو اس کو کھانے کی اجازت تھوڑی ہوگی، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا اس کی اجازت کہاں ہوگی۔ تو یوں اب کسی چیز کے اندر نشہ ہے، جیسے یہ پتے ہوتے ہیں بھنگ کے پتے ہیں، اب نشے کے لیے کوئی استعمال کرتا ہے، اس کی اجازت تھوڑی ہوگی۔ اسی طریقے سے افیوم جو ہے، یہ بھی ایک پودے پر اگنے والی جو اس کا پھول ہوتا ہے، پھول سے پہلے ہوتا ہے
ڈوڈا جی،
پھول کے بعد بنتا ہے، پہلے بنتا ہے؟
نہیں، پہلے صرف ڈوڈا ہوتا ہے، پھر ڈوڈے کے اوپر پھول نکلتا ہے۔
تو ڈوڈے سے نکلتی ہے
جی، یہ ڈوڈے میں سے نکلتی ہے۔
یہ بھی ایک طرح سے ایک پیداوار ہی ہے، زرعی پیداوار ہے، لیکن اس کو نشے کے لیے استعمال کرنا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو یوں یہ دو عنصر ہیں پھلوں میں اور سبزیوں میں، باقی کوئی ممانعت نہیں ہے، جس نے بھی کہا ہے ایسا غلط کہا ہے۔
وقت جو ہے وہ مدنی چلے کے ناظرین اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے رزق کے حلال میں اللہ تعالیٰ برکت اور عافیت اور سلامتی ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلیٰ آلہ افضل الصلوات والتسلیم، صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد۔
سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔